الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد اس مجلس کا جو مقصد ہے میں تو اپنے طور پر یہ ذہن میں رکھا کرتا ہوں کہ اس کے ذریعے کچھ یاد دہانی ہوتی رہے قرآن کریم نے اس کے لیے تذکیر کا لفظ استعمال فرمایا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ عام طور سے تذکیر کا ترجمہ نصیحت کرنے سے کیا جاتا ہے کہ نصیحت کیا کرو کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے لیکن اس کے صحیح معنی نصیحت ظاہر ہے کہ وہ بھی اس کے لازمی معنی ہے لیکن اصل معنی عربی زبان میں تذکیر کا معنی ہے یاد دلانا کوئی چیز انسان بھولے ہوئے ہو یا اس کی طرف دھیان نہ ہو تو اس کو یاد دلا دیا جائے متوجہ کر دیا جائے اس کا دھیان کسی ایسے کام کی طرف کر دیا جائے جس سے وہ کسی وقت غافل ہو گیا اس کو تذکیر کہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب کسی کو یاد دلا جائے گی کوئی بات تو اس میں اس کی خیرخواہی ہوگی بھلائی چاہنا ہوگا تو اس لیے اس کا ترجمہ نصیحت سے بھی کر دیتے ہیں کہ نصیحت کرو لیکن اصل چیز ہے تذکیر یعنی یاد دلانا تو میں تو اس اجتماع کو جو ہم ہفتے اتوار کے دن کرتے ہیں اپنے لیے تذکیر کا ایک ذریعہ سمجھتا ہوں کہ اپنی مختلف مصروفیات میں مصروف رہ کر بعض اوقات جو اصل مقصد زندگی ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے دھیان اس کی طرف نہیں رہتا تو سب لوگ جب اس مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی یاد دہانی کرا دیتے ہیں اور اس یاد دہانی کے نتیجے میں الحمدللہ خود کو بھی فائدہ ہوتا ہے کسی کو سامنے بیٹھا ہو سن رہا ہو تو اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے تو مقصود یاد دہانی ہے کہ ہم آئے تھے کس مقصد کے لیے اس دنیا میں اور کر کیا رہے ہیں دونوں میں کیا مناسبت ہے اور جو وقت ملا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو زندگی کے لمحات میسر ہیں وہ صحیح استعمال ہو رہے ہیں یا نہیں اس کا دھیان اس کی یاد دہانی یہ مقصود ہے روایتوں میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین جب کبھی اکٹھے ہوتے تھے تو جب بھی وہ इकट्ठे होते तो जुदा होने से पहले पहले सूरह असर की तिलावत करते थे, यानी ये तिलावत जरूर करते थे हर अपने इज्तिमा में, जहां भी इकट्ठे हुए तो जुदा होने से पहले सूरह वल असर पढ़ते थे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر یہ سورة پڑھتا ہے۔ سارا قرآن ویسے تو موجود ہے تذکیر ہی کے لیے ہے، لیکن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف یہ بات جو منسوب ہے کہ وہ جدا ہونے سے پہلے یہ سورت پڑھتے تھے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت نے ہمیں یہ یاد دلایا ہے کہ جو لمحات زندگی تمہیں میسر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ بڑے قیمتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی لمحات زندگی کی قسم کھائی ہے۔ والعصر قسم ہے زمانے کی یا وقت کی، اور یہ قسم کھا کر فرمایا ان الانسان لفی خسر کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات نے کم کیے، وتواصوا بالحق اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر اور صبر کی وصیت کی، ان کے سوا سب گھاٹے میں ہیں۔ کیسے گھاٹے میں ہیں؟ وہ یہ کہ جس چیز کی قسم کھائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لمحات زندگی ہیں، اوقات زندگی ہیں جو انسان کو میسر ہیں۔ وہ گھاٹے میں اس لیے ہے کہ جب آدمی دنیا میں آیا تو کچھ معین مدت لے کر آیا ہے جس کا تعین اور جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں، کون دنیا میں کتنی مدت رہے گا اور کب چلا جائے گا کسی کو پتہ نہیں، یہ پتا ہے کہ جائے گا ضرور، یہ اتنی یقینی بات ہے کہ اس سے زیادہ یقینی بات کوئی اور اللہ کی وحدانیت کے بعد نہیں ہے کہ جائے گا دنیا سے، کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن کتنی مدت لے کر آیا، کتنا وقت لے کر آیا، یہ کسی کو پتہ نہیں۔ تو یہ جو اوقات ہیں جو زندگی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے ہیں، یہ ایسے ہیں جیسے تجارت کا سرمایہ۔ گھاٹا کس کو کہتے ہیں، خسارہ نقصان کس کو کہتے ہیں؟ خسارہ نقصان اس کو کہتے ہیں کہ کسی نے تجارت کے اندر پیسہ لگایا، سرمایہ لگایا، اور وہ سارا سرمایہ ڈوب گیا، نفع کچھ نہ ہوا۔ نفع ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ بھی واپس آ گیا اور اس کے اوپر کچھ اضافہ بھی مل گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کو بھیجتے ہیں دنیا میں تو یہ وقت کا اور زندگی کا اور لمحات زندگی کا سرمایہ دے کر بھیجتے ہیں، یہ سرمایہ ہے تجارت کا، اور مقصود یہ ہے کہ اس اوقات زندگی کے خرچ کر کے اس پر نفع حاصل ہو۔ نفع کیا حاصل ہو؟ کہ جو زندگی کا مقصد تھا وہ پورا ہو، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، اس کے نتیجے میں ابدی دائمی راحتیں، خوشیاں، آخرت کی خوشیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمائے۔ تو یہ سرمایہ ہے اوقات زندگی، اور اس کا نفع ہے آخرت کی زندگی، ابدی زندگی، دائمی زندگی جس میں کوئی رنج نہیں، خوف نہیں، فکر نہیں، صدمہ نہیں، خوشی ہی خوشی، راحت ہی راحت، ایسی زندگی، وہ نفع ہے۔ یہ سرمایہ لے کر آیا آدمی، اگر اس سرمایہ کے نتیجے میں وہ آخرت کی وہ زندگی حاصل ہو گئی، اللہ جل جلالہ کی رضا خوشنودی حاصل ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں ابدی اور دائمی خوشیاں نصیب ہو گئیں، تو نفع ہو گیا۔ لیکن اگر اس سرمایہ کو آدمی نے فضول کاموں میں ضائع کر دیا، اور اس سے وہ تجارت نہ کی جس کے لیے وہ آیا تھا، یعنی وہ زندگی کے لمحات کو اس کام میں خرچ نہ کیا جو آخرت کی بہتری کے لیے ضروری تھے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ سرمایہ اس نے ضائع کر دیا۔ ہمارے حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ ایک سچا واقعہ سنایا کرتے تھے کہ بنگال کے ایک نواب صاحب تھے، تو بڑے نواب تھے، زمین جائیداد کے مالک تھے، بڑی تجارتیں تھیں اور روپیہ پیسہ بہت تھا۔ ان کا انتقال ہو گیا تو بڑی دولت چھوڑی، بڑی جائیدادیں چھوڑی۔ ان کا ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی، ساری جائیداد اور سارا سرمایہ ان دونوں کی طرف منتقل ہو گیا، مگر وہ دولت جو ملی تھی، سرمایہ جو ملا تھا، اس کو خرچ اس طرح کیا کہ جو صاحبزادے تھے وہ ایک مرتبہ ماچس جلا رہے تھے، ماچس جلانے کی جو آواز ہوتی ہے اور اس سے جو بو نکلتی ہے وہ پسند آ گئی، تو ماچس جلانے سے جو آواز ہے وہ بڑی اچھی لگی اور اس سے جو بو پیدا ہو رہی تھی وہ بڑی اچھی لگی، تو کہا یہ تو بڑا اچھا کام ہے۔ اب صبح شام یہ مشغلہ تھا کہ ماچسوں کے بنڈل آ رہے ہیں اور پیسہ جو ہے ماچسیں خریدنے میں خرچ کیا جا رہا ہے، اور اس کو جلاتے ہیں، اس کی آواز سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اس کی بو سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور یہاں تک تو پوری ماچس کا بکس ختم ہو جاتا ہے، پھر دوسرے صبح شام یہ مشغلہ۔ صاحبزادے کا تو یہ ہوا، صاحبزادی جو تھی بیٹی وہ کسی دن بازار گئی کپڑا خریدنے کے لیے، تو وہاں کپڑا کوئی پسند آیا تو اس سے کہا بھائی اتنا کاٹ کے دے دو مجھے۔ اس نے وہ تھان کو جو کپڑا بیچنے والے ہوتے ہیں اس طریقے سے ایک دم سے پھاڑتے ہیں، تو وہ جو پھاڑا تو اس پھاڑنے کی آواز پسند آ گئی صاحبزادی کو، تو انہوں نے یہ مشغلہ اختیار کر لیا کہ روز تھان آ رہے ہیں کپڑے کے اور اس کو پھاڑا جا رہا ہے، اس سے جو آواز نکل رہی ہے وہ صاحبزادی کو پسند آ گئی ہے۔ صبح شام تھان کے تھان آتے اور ان کو پھاڑا جاتا اور ان کی آواز سے صاحبزادی کو سندر ہوتی، تو صاحبزادے ماچس کی آواز اور اس کی بو سے محسوس ہو رہے ہیں، اور صاحبزادی جو ہیں وہ کپڑے کے پھاڑنے کے عمل سے لطف اندوز ہو رہی ہیں، جہاں تک کہ ساری دولت اس میں خرچ کر، سرمایہ اس میں خرچ کر۔ اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ جب ساری جائیداد بک گئی، سرمایہ لٹ گیا، پیسے نہیں رہے، تو یہ دونوں وہاں بھیک مانگا کرتے تھے، اور وہ جگہ جہاں پر کہ یہ بھیک مانگتے تھے وہ بیگم بازار کے نام سے مشہور، اس واسطے کہ وہاں یہ بیگم صاحبہ بھیک مانگا کرتی تھی۔ تو سارا سرمایہ ضائع کر دیا کاہے میں، یہ بذرا سی کان کی لذت، وہ بھی ایک خیالی لذت، اس کے اوپر سارا سرمایہ ضائع ہو گیا۔ آج یہ واقعہ اگر ہم سنتے ہیں یا سناتے ہیں، جو بھی سنتا ہے وہ ہنستا ہے کہ ایسے بھی بیوقوف دنیا میں ہوتے ہیں کہ اپنی ساری دولت اس کام کے اندر صرف کرتے ہیں، لیکن اللہ بچائے جب مت الٹی ہوتی ہے تو اس طرح ہوتی ہے، تو ہم ہنستے تو ہیں اور ان کو بیوقوف بھی قرار دیتے ہیں، لیکن اگر اپنی اعمال پر غور کریں کہ یہ اوقات زندگی کا سرمایہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہوا ہے کتنا بڑا سرمایہ ہے. ایک مرتبہ اللہ جل جلالہ کا نام لے لے بندہ, سبحان اللہ کہہ دے, الحمدللہ کہہ دے, تو وہ سبحان اللہ الحمدللہ اس کے میزان عمل کا پلہ بھر دیتے ہیں. یہ نفع حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سرمایہ دیا ہے, اس لیے دیا ہے کہ آخرت کے لیے اس کے سامان کرو, آخرت کی طرف کے لیے نفع تیار کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہاں پر نعمتیں رکھی ہیں وہ حاصل کرو, اس کے لیے سرمایہ دیا ہے. اور ہم اس کو, اس وقت کو, اس وقت کے سرمایہ کو ضائع کر رہے ہیں کبھی ایسی باتیں سن کر جو گناہ کی باتیں ہیں, گانا بجانا, فضولیات, غیبتیں کرنا, سننا, جھوٹ سننا اور فضولیات سننا, بیہودہ باتیں سننا, تو ان پر تو ہم ہنس رہے ہیں کہ وہ صاحبزادے اور صاحبزادی اپنے کانوں کی لذت کے لیے انہوں نے سرمایہ برباد کر دیا. مگر ہم جو کانوں کی لذت کے لیے سرمایہ برباد کر رہے ہیں, مجلسیں جمی ہوئی ہیں, جھوٹ بولا جا رہا ہے, غیبتیں ہو رہی ہیں, گانا بجانا ہو رہا ہے, بیہودہ باتیں ہو رہی ہیں اور اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں, تو یہ اس سے زیادہ بیوقوف. اس لیے کہ ان کی تو دولت, وہ دنیا کی دولت تھی جو برباد ہوئی, اور ہم جو برباد کر رہے ہیں وہ آخرت کی دولت برباد کر رہے ہیں جو دائمی ہے, ابدی ہے, نہ ختم ہونے والی ہے. یا اگر زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس لیے دی تھی کہ اس کو استعمال کرو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر میں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں, اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے میں, ضرورت کے وقت باتیں بھی کر لو, جو ضروری باتیں ہیں وہ بھی کر لو, لیکن مجلسیں جمی ہوئی ہیں, جھوٹ بولا جا رہا ہے, غیبتیں ہو رہی ہیں, بلا وجہ کے تبصرے ہو رہے ہیں, اس میں تو یہ وقت ضائع ہو رہا ہے اور اپنے وسائل ضائع ہو رہے ہیں, سرمایہ ضائع ہو رہا ہے. یہ خسارہ نہیں تو کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر. تو ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیمتی عطا فرمایا, اس لمحے کی قدر پہچان کر, اوقات زندگی کی قدر پہچان کر اس کو صحیح مصرف میں خرچ کرنا, یہ اگر نہیں ہے تو خسارے کا سودا ہے. ان الانسان لفی خسر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دروازے کھولے ہوئے ہیں اس وقت کو صحیح استعمال کرنے کے. پانچ وقت کی نمازیں تو اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کے لیے فرض کر دی, لیکن اور اوقات جو ہیں ان کو بھی اس میں اجازت دے دی کہ بھائی تم اپنے دنیا کے ضروری کاروبار بھی کر سکتے ہو, روزی بھی کما سکتے ہو, کھا پی بھی سکتے ہو, یہ ساری باتیں تمہارے لیے مباح ہیں, حلال ہیں, لیکن اس کی وجہ سے جو اصل مقصد زندگی تھا جس کے لیے دنیا میں آئے تھے اور جس کا انجام آگے جا کے دیکھنا ہے, اس کو بھول بیٹھے اور اسی میں لگا رہے آدمی, کسی ادھیڑ بن میں لگا رہے, تو اس کا نتیجہ یہ کہ خسارہ. جب آخرت کا منظر سامنے آئے گا, جن نہ جانے کس وقت آ جائے, خدا ہی جانے کس وقت آ جائے, پہلے تو پھر بھی کچھ تھوڑا بہت زندگی انسان کی کچھ اندازہ ہوتا تھا کہ بھئی یہ صحت مند آدمی ہے رہے گا. آج تو دیکھو اپنے آنکھوں کے سامنے واقعات ہیں, قتل و غارت گری کے واقعات ہیں, لوٹ مار کے واقعات ہیں, جن جانے کب کس وقت کیا ہو جائے, کسی انسان کی جان مال آبرو محفوظ نہیں ہے, اور بیماریاں ایک سے ایک. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی تھی کہ آخر زمانے میں ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جن کے ان کے آبا و اجداد نے سنا تک نہیں ہوگا, ایسی بیماریاں پیدا ہوگی, بیٹھے بیٹھے آدمی رخصت ہو جاتا. تو اس حالت میں اوقات کو فضول ضائع کرنا یا ناجائز کاموں میں ضائع کرنا یہ اتنا بڑا خسارہ ہے کہ جس کے برابر کوئی اور خسارہ ہو نہیں سکتا. اللہ حدیث میں اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب آخرت میں بندہ پہنچے گا تو اس وقت آنکھیں کھلیں گی, آنکھیں کھلیں گی تو کہے گا کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب تو اصدق واکن من الصالحین, اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے تو میں جا کے صدقے کروں گا اور نیک کام کروں گا. لیکن ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها, جب وقت آ جاتا ہے تو اللہ پھر کسی کو مزید مہلت نہیں دیتا, مہلت بہت دے رکھی ہے. صحیح اولم یعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, وہاں جب کہا جائے گا تو جواب میں یہ کہا جائے گا کیا تمہیں ہم نے اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا, اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے, پیغمبر ہم نے بھیجے تھے, کتابیں ہم نے اتاری تھیں, پیغمبروں کے وارثین تمہیں یاد دہانی کرتے رہے تھے, تو پھر بھی تم نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا. تو اگر یہ آدمی یہ زندگی کے لمحات اس طرح ضائع کر دے تو ان الانسان لفی خسر, بڑے خسارے میں ہے انسان اگر اوقات زندگی کو اس طرح ضائع کر رہا ہے. میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا کہ فرماتے تھے کہ میں اپنے استاد حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے, ایک مرتبہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے کہا بھائی آج عربی میں باتیں کریں گے. تو میں حیران ہوا کہ حضرت اچانک یہ بات کیسے کیوں فرمائی کہ عربی میں باتیں کریں گے. تو میں نے پوچھا کہ حضرت کیوں, تو فرمایا کہ بھائی جب ہم لوگ جمع ہوتے ہیں تو فضول باتیں بہت کرتے ہیں بعض اوقات, تو عربی میں بات کرنے کی اگر پابندی کر لیں گے تو عربی میں روانی تمہیں بھی نہیں مجھے بھی نہیں, تو اردو میں بات کرنے میں تو یہ ہے جب جو زبان پہ آیا بول پڑے, عربی میں بات کریں گے تو ذرا باتیں کم ہوں گی تو زیادہ فضول وقت ضائع نہیں ہوگا. اور پھر فرمایا کہ ہماری مثال اس شخص کسی ہے جو بہت سارے جواہر اور سونا چاندی کی گٹھڑی لے کر آیا اور وہ ساری خرچ ہو گئی, تھوڑے سے جواہر باقی رہ گئے. تو اس کو آدمی جتنے احتیاط کے ساتھ خرچ کرے گا تو وہی حمایت ہماری ہے کہ ہم نے زندگی کا جو ماضی ہے وہ گزار دیا جس طرح بھی گزار دیا, لیکن اب تھوڑے سے جتنے لمحات باقی ہیں تو ان کو کسی ایسے کام میں خرچ کر لیں کہ جس میں فضول نہ ہو. تو والعصر ان الانسان لفی خسر, تمام انسان خسارے میں, الا الذین آمنوا, مگر جو ایمان لیا وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے, تو چونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے لمحات کو نیک کام میں خرچ کیا, سرمایہ صحیح جگہ لگایا تو نفع ان کو انشاءاللہ ملے گا. لیکن ساتھ ہی فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, کہ وہ صرف عمل صالح اپنے طور پر کر لینا کافی نہیں, ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی ہو, وتواصوا بالصبر اور صبر کی نصیحت کی ہو. یعنی اس میں ایک طرف تو یہ فرمایا کہ بات صرف اپنی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ انسان کے نیک ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے ماحول کو اور اپنے زیر اثر لوگوں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرے, کہ حق کی نصیحت کرے اور صبر کی نصیحت کرے, اس کام کے لیے اپنے ماحول کو بنانے کی فکر کرے. یہ بھی انسان کے فرائض میں سے, کیونکہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی. تم اب صرف اپنے فائدے کے نہیں لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیے ہو. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ نیکی کا کی تلقین کرتے ہو برائی سے روکتے ہو, یہ بھی تمہارے فرائض میں داخل ہے. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور حق صبر کی نصیحت جس کا ذکر فرمایا گیا ہے یہ نہ کی جائے تو خود آدمی اپنے عمل صالح پر قائم رہنا مشکل ہے. یعنی جو فرمایا گیا کہ خسارے سے وہ لوگ بچیں گے جو ایمان رکھتے ہوں اور عمل صالح نیک عمل کرتے ہوں, تو نیک عمل اس وقت تک صحیح طور سے پائیدار نہیں ہو سکتا اور اس وقت تک آدمی اس کے اوپر مستقیم نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یہ وصف اختیار نہ کرے کہ ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی نصیحت کرے. تو اس لیے بتلایا کہ ماحول ایسا بناؤ, ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو, ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو تمہیں حق کی نصیحت کریں, جو تمہیں حق بات سکھائیں, جو تمہیں صبر کی بات نصیحت کریں, صبر کی بات سکھائیں. ان کے ساتھ اوقات اپنے زیادہ گزارو. اگر تم نے عمل صالح کرنا ہے تو ایسے ماحول میں رہنا ضروری ہو. اگر ماحول اگر اپنے اپنا بدل دیا اور ایسے ماحول میں رہنے لگے جو خدا سے غافل ہے, جو آخرت سے غافل ہے, تو خود جو عمل صالح کر رہا ہے وہ بھی رہا کہا جاتا رہے گا. اس لیے تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اپنی ہر مجلس میں یہ سورت تقریباً ہر مجلس میں اس لیے پڑھتے تھے کہ یاد دہانی ہو جائے. یاد دہانی اس بات کی ہو جائے کہ آئے کس لیے تھے, کر کیا رہے. قرآن کریم فرما ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم میری عبادت کرو, اور کوئی تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے. اور جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس مقصد زندگی کو پورا کرنے کے لیے ہیں, کیونکہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے. کھانا پینا کمانا وہ بھی جال کر دیا, لیکن تم اپنی ساری قوتیں, اپنا ساری سوچ, اپنا سارا خیال اس کی طرف لگا دو تو یہ خسارے کا سودا ہے. تو اس لیے بھائی تذکیر اس کام کی کہ اوقات زندگی کو صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی فکر کرو. الحمدللہ یہاں جو ہم لوگ بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو فرائض ہیں, نماز روزے کے اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, اس کی نعمت ہے, اس کی توفیق ہے, اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن باقی اوقات راہے میں گزار رہے ہیں, باقی اوقات میں جو کام کر رہے ہیں وہ باقی آخرت درست کرنے والا ہے, باقی وہ ہمیں جنت میں لے جانے والا ہے یا نہیں, اس کی فکر ہے. یہ جو باقی اوقات ہے, نماز بھی جیسے تیسے پڑھ لی, آیا وہ پوری طرح صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, خشوع حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی توفیق ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. باقی اوقات جو ہم گزار رہے ہیں اس باقی اوقات میں اللہ جل جلالہ کا خیال, اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہونے کا خیال, جنت اور جہنم کا خیال کتنا آتا ہے, اس کا جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے دین ہمیں ایسا آسان دیا کہ اگر چاہیں تو اپنی زندگی کے ہر لمحے کو عبادت بنا لیں, آخرت کی بہتری کا ذریعہ بنا لیں, حسن نیت سے, اخلاص سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی طلب سے ہر کام عبادت بن سکتا ہے. کھانا بھی, پینا بھی, سونا بھی, دوستوں سے ملنا بھی, اجزاء اقربا سے ملنا بھی, یہ سب عبادت بن سکتا ہے حسن نیت اور حسن اخلاص کی بدولت. تو آیا یہ ہو رہا ہے, یا دن میں جاہ و منصب کے خیالات آ رہے ہیں, شہرت طلبی کے خیالات آ رہے ہیں, لوگوں میں مقبولیت کے خیالات آ رہے ہیں یا نہیں؟ اگر انہی خیالات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی طرف موڑ دیں تو یہ جنت کا راستہ ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ نماز پڑھ کے اور عبادات ادا کر کے خود اپنے بارے میں کچھ غلط فہمی میں کا شکار ہو گئے ہوں کہ بھائی ہم کچھ بن گئے ہیں، بہت نیک ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ، دوسروں کی حقارت دل میں آ رہی ہو، دوسروں کی عیب چینی کی طرف ذہن چل رہا ہو، یہ ساری باتیں جو ہے یہ پھر اس زندگی کے مقصد سے دور لے جانے والی ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بوستہ میں جو ان کی مشہور کتاب ہے، تو اس میں اپنے شیخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شیخ تھے، ان کی بات نقل کرتے ہیں بوستہ میں کہ میرے شیخ نے دو باتیں، دو نصیحتیں فرمائی تھیں جو سارے تصوف کا حاصل ہیں. کیا فرمائی تھی؟ کہ ایک تو اپنے آپ کو خود پسندی سے بچاؤ، عجب سے، اور دوسروں کو برا سمجھنے سے بچاؤ. اپنے آپ کو اچھا سمجھنے سے بچاؤ، دوسروں کو برا سمجھنے سے بچاؤ. کیا مطلب؟ اپنے جو عمل کرو تو وہ اللہ جل جلالہ کی خوشنودی کے لیے کرو، اور جب توفیق ہو جائے تو شکر ادا کرو اس کا کہ اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے توفیق ادا کروا. اپنا کوئی کمال نہیں، اپنی کوئی خوبی نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، اس کی توفیق ہے، اس پر شکر ادا کرو، خود پسندی میں مبتلا نہ ہو، اور دوسرے کو برا سمجھنے سے بچو. یعنی خواہ کتنا ہی وہ غلط کام کر رہا ہو تو اس کام کی نفرت ہونی چاہیے، غلط کام کی نفرت ہونی چاہیے، اس آدمی کی نہیں. کیا پتا وہ اس کا کوئی اچھا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا پسند آ جائے، تم سے آگے نکل جائے، کوئی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دے اور تم سے آگے نکل جائے. لہذا کسی کو برائی کی اور تحقیر کی نظر سے نہ دیکھو، خواہ دیکھنے میں کتنا ہی وہ فاسق و فاجر نظر آتا ہو، کافر نظر آتا ہو، لیکن یہ نہ سمجھو کہ میں اس سے افضل ہوں، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ آخر میں انجام کیا ہونے والا ہے. لہذا اب خود پسندی سے بچو اور دوسرے کو برا سمجھنے سے بچو. اس طرح وقت گزارو گے اور تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں فرمایا یہ سارے تصوف کا حاصل ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ یہ سارے تصوف کا حاصل ہے کہ اپنے کو خود پسندی سے اور دوسرے کو برا سمجھنے سے بچائے. تو بھائی بس تذکیر اس کی ہے مقصود. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی، کہ جو وقات زندگی ہیں ان کو ضائع ہونے سے بچانے کی فکر کریں. اور ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے. ایک بات تھی جو جب بھی مجلس میں جاتے تو ایک ہی بات بار 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 ارشاد فرمایا کرتے تھے، اتنی کثرت سے بیان فرمائی روز ہر مجلس میں کہ شروع میں یہ خیال ہوتا کہ آج بھی وہی بات، کل بھی وہی بات، لیکن اندازہ ہوا کہ یہ اتنی کثرت سے بیان کرنے کا مقصود یہ تھا کہ دل میں کسی طرح اتر جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں اتار دے. فرمایا کرتے تھے کہ ساری دین کا اور دین پر عمل کرنے کا راستہ جو ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. کیا معنی؟ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ اس طرح کی عادت بنا لو کہ ہر وقت تمہارا دل اللہ جل جلالہ سے کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہو، کوئی نہ کوئی دعا زبان پر یا دل میں ہو، یا اللہ مجھے یوں کر دیجیے، اللہ مجھے کر دیجیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو جو باقی اماندہ اوقات ہیں جو ہم مسجد سے نکل کے گزارتے ہیں دوسرے کاموں میں، تو اس میں بھی دل کو اس طرف متوجہ کر لو کہ یا اللہ یہ کرنے جا رہا ہوں، اس کو میرے لیے، اس میں مجھے کامیابی عطا فرما دیجیے، اس کو میرے لیے آخرت کے ذریعے بنا دیجیے. یا اللہ کھانا کھانے جا رہا ہوں، آپ نے اس کے بھی یہ بھی ہمارے لیے ایک ضرورت قرار دی ہے، اللہ اس کو سنت کے مطابق کھانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ سونے جا رہا ہوں تو نیند جو ہے وہ آپ کے رضا کے مطابق آئے، صحیح وقت پر آنکھ کھلے، اللہ اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہوں تو گھر میں لوگوں کے ساتھ جو بیٹھوں تو اس اوقات کو صحیح مصرف پر خرچ کروں، اے اللہ جو بازار جا رہا ہوں تو بازار کے اندر اس کے جو شر سے میری حفاظت فرمائیے، یا اللہ اس کے اندر جو اوقات کو ضائع کرنے سے بچائیے، اللہ فلاں سے ملنے جا رہا ہوں ملاقات ہو خوشی ہو لیکن فضول وقت ضائع نہ ہو. اب جو ہم لوگ یہ باتوں میں اور فضول کاموں میں وقت ضائع کر دیتے ہیں، اس کے بجائے ذہن اس طرف لگا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ سے مدد مانگتے ہیں، ہر چیز ہر کام اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالو، اور یہاں تک کہ دل ہر وقت کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہو، اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہا ہو. تو بھائی اگر اس پر عمل کر لیں ہم لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دیں کہ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی نہ کوئی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زبان پر ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہو، تو یہ جو خسارے کا سودا ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سے محفوظ رکھیں گے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سارے قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کہلاتی ہے، اور سورہ فاتحہ کو اگر دیکھو تو دو ہی چیزوں پر مشتمل ہے، ایک شکر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ شکر، اور دوسرا حصہ دعا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو پورے قرآن کا خلاصہ یہ دو چیزیں نظر آئیں، اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ کا دعا. تو اپنے لمحات زندگی کو اس طرح بنا لو، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ یا شکر ادا ہو رہا ہو یا دعا مانگی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی فلاں نعمت حاصل ہوئی اللہ آپ کا شکر ہے، یا اللہ فلاں حاجت ہے اپنے فلاں حاجت پوری فرما دی. شکر اور دعا، شکر اور دعا، شکر اور دعا، اس میں جب اوقات زندگی خرچ ہوں گے تو انشاءاللہ خسارے سے بچ جائیں گے. دعا کا فائدہ یہ ہے کہ وہ عبادت بھی ہے، براہ راست عبادت ہے، یعنی چاہے دنیا میں مقصد کے لیے مانگی جائے مگر عبادت لکھی جاتی ہے، ثواب ملتا ہے اس کے اوپر، اور جو قبولیت ہو جائے، جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ بھی حاصل ہو جائے ہوتی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کوئی چیز عطا فرماتے ہیں، اور ساتھ میں عبادت مستقل، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنا دعا کرو گے، جتنا دعا کرو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ استوار ہوگا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو. تو دعا کی کثرت اور شکر کی کثرت، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل عادت ڈالیں کہ خیالات اور زبان کے الفاظ، وہ چاہے دل دلی میں ہوں، وہ شکر کے یا دعا کے الفاظ زبان کے اوپر جاری رہیں. یہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جو اوقات زندگی ہیں وہ صحیح وسع، پتہ نہیں کب وقت آ جائے، کب ختم ہو جائے، کب اس وقت حسرت ہو کہ یہ سرمایہ ہم نے بیکار ضائع کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا أمان المستجيرين يا مجيب دعوة المضطرين. اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام ظاہری اور باطنی، یا اللہ اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما. کہ اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہماری زندگی کو اپنے رضا کے مطابق بنا دیجیے. یا اللہ جو اوقات زندگی آپ نے عطا فرمائے ہیں، کیا اللہ آپ اپنے رضا کے کاموں میں ان کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. کیا اللہ اوقات کو ضائع کرنے سے بچائیے. یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہماری، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کے گناہوں سے حفاظت فرما، ظاہر و باطن کے گناہوں سے حفاظت فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اتباع سنت کی توفیق کامل عطا فرما. اے اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل عطا فرما. اے اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہم بے ہمت ہے ہمت عطا فرما دے، بے حوصلہ ہے حوصلہ عطا فرما دے. یا اللہ اپنے رضا کی زندگی عطا فرما دے. یا اللہ تمام حاضرین کو اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما دے. یا ارحم الراحمین یا غیث المستقین، ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہماری حفاظت فرما. ہر طرح کے اے اللہ حادثات اور سانحات سے، معذوری اور محتاجی سے اللہ حفاظت فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا رب.